23 ذوالحجہ 1421 ہجری مطابق 16 فروری سن 2021 کی سورہ کہف شریف آیت نمبر 83 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه
من كل شيء سببا فأتبع سببا.
من كل شيء سببا فأتبع سببا.
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما.
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما.
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى.
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى.
وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا.
وسنقول له
أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم
حتى مطلع
الشمس وجدنا
تطلع على قوم لم نجعل لهم
من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك
ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السبب السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم
أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد
أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد
حتى إذا سابا بين الصدفين قال انفخوا
حتى
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ علي أفرغ عليه قطرا
حتى
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري كانوا لا يستطيعون سمعا أمنت بالله صدق الله العظيم السلام عليكم 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 السلام عليك
وہی ہم نے اقرار دیا تھا کہ اس واقعے کا تعلق نثر مضمون سے کیا ہے. آج حضرت ابن القیم کا واقعہ ہے اور یہود و نصارہ نے مشرکین مکہ کو ورغلایا تھا کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو روح کے بارے میں, کہف کے بارے میں, اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں کہ یہ تینوں کا واقعہ کیا ہے, اور یہ تینوں باتیں ان کو ان کی کتاب میں مینشن تھی. ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر ترتیب واقعہ میں کہیں کوئی غلطی, پہلی بات تو بتلا نہیں پائیں گے, معلوم ہی نہیں, کسی نے بتلایا نہیں, اور اگر کچھ تھوڑا بہت معلوم بھی ہوگا تو ترتیب واقعہ میں اگر ادھر سے ادھر ہوا تو پھر ہمیں موقع مل جائے گا کہ میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرا کر. تو روح کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا تھا, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پہلی بات یہی امر الہی ہے اور تمہارے اندر اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم روح کے مسئلے کو سمجھ سکو, اس لیے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں بہت تھوڑی نالج ہے, تمہارا علم بہت مختصر ہے اور یہ بات بہت وطنی ہے, لہذا تم سمجھ نہیں سکتے ہو. دوسرا جواب سورہ کہف اتار کر کے دیا گیا اور سورہ کہف میں اس تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کی کتابوں سے کہیں زیادہ صحت کے ساتھ ہے. تیسرا واقعہ یہاں پہ ذوالقرنین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. ذوالقرنین قرن کے معنی ہوتے ہیں زمانہ کے اور قرن کے معنی ہوتے ہیں سین کے. ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت لمبے وقت تک حکومت کی, اور ذوالقرنین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو سلطنت تھی اس کا نقشہ اس طرح سے تھا کہ جیسے ایک میڑھے پر دو سینگ ہوتی ہو. بعض لوگوں نے یہ تعبیر کی ہے لیکن یہ تعبیر میری نزدیک کو یہ ہے اور سرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالادات بھائی تھے اور ان کا نام اسکندر ہے. انہوں نے ہی مصر میں اسکندریہ نام کے شہر کو بنایا بسایا اسکندریہ قاہرہ کے بغل میں پڑتا ہے, بڑا قدیم شہر. حضرت خضر علیہ السلام بڑی عجیب الشان سلطنت کے مالک تھے. تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ چار آدمی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی ہے, ان میں سے دو مسلمان اور دو کافر, حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام. انہوں نے پوری دنیا میں اور دو کافر جو گزرے ہیں ان میں ایک تو نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر ہے جس کی کراس اس سے بختی اونٹ پیدا کیے گئے تھے. بختی اونٹ بڑا قیمتی اونٹ مانا جاتا ہے, بڑی اونچی کو عام کا ہوتا ہے. اور ایک پانچویں شخصیت پیدا ہوگی جن کی حکومت کوئی دنیا میں, یہ کوئز ہے اس کو یاد رکھیے گا, وہ کون ہے؟ لا حضرت سجدنا امام ہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہوں گے, تو ان کی حکومت مشرق مغرب شمال ڈوب ہر جگہ. یاد رکھیے کوئز ہے, یہ کیا سکتا ہے کہ بتاؤ وہ کون سا بادشاہ کی جو پیدا ہوگا پوری دنیا پر حکومت کرے گا. یہ حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اولاد سام میں
سام بن یافس بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے.
سام کی اولاد سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آب حیات پیے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا. آب حیات جانتے کیسے کہتے ہیں؟ یہ بچے نہیں جانتے.
آب حیات کا ٹھیٹھ ہندی ترجمہ کروں امرت دھارا. امرت دھارا آب حیات.
آب حیات اس پانی کا نام ہے جس کو پینے کے بعد آدمی قیامت تک زندہ رہے.
اللہ کی قدرت اس کی قدرت سے کوئی بڑی تھوڑی ہے.
ارے وہی رب کریم حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 12 سال کر دے
اور وہی اللہ بچہ پیدا ہوتا ہے انتظار کر جاتا ہے. اس کی قدرت ہم کیا ہے؟
ہمارے یہاں الہ آباد میں گزر گزرے ہیں ابھی حالیہ کوئی 500-600 سال پہلے کی بات ہے.
450 سال ان کو بڑھ رہی ہے بزرگ ذریعے کا بھی
سرکار غوث پاک کی سالن پوتے یا بیٹوں میں سے پوتے والے بنتے
یا بھانجے سے کچھ 450 سال. ان کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کی کتابوں میں ہے کہ یہ آنکھوں کی پپوٹے اس قدر جھلک گئے تھے کہ نظر نہیں آتا. ایسے اٹھا کے دیکھتے
بہت عارف باللہ جل القدر ملے گا. بہرحال تو انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ میری یعنی سام کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آب حیات پائے پیے گا. ان کی خواہش ہوئی تلاش میں پی لیتا اور چلے تلاش کرتے بھی. ساتھ میں حضرت خضر بھی تھے. چلتے 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 جب آب حیات کے قریب پہنچے دونوں بچھڑ گئے. حضرت خضر جا کے پی لیا اور یہ رہ گئے اسی. اسی لیے حضرت خضر آج بھی زندہ ہے اور ان کے ذمہ جو کام ہے وہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. حضرت ذوالقرنین کے اس میں کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں. مشرق و مغرب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور پھر ایک درمیانی حیثیت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. مغرب میں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج کالے فی عین الحمیہ سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور مغرب میں مشرق میں پہنچے ایسی جگہ پر جہاں ایسی قوم کو پایا جس جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے. ان کے بدن پر کپڑے نہیں چمڑے پہنتے تھے اور مردار کھاتے تھے. کوئی عمارت نہیں کوئی بلڈنگ نہیں کوئی سایہ نہیں کچھ نہیں. اور پھر ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پہ یاجوج و ماجوج کی قوم بسی ہوئی تھی. وہاں کے لوگوں نے شکایات کی طور پر سد سکندری بنایا ان کو محسوس کر دیا گیا ہے. بادشاہ نے عقل کا سہارا لینے کے بعد تمام مفسرین کی رائے سے الگ رائے قائم کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس واقعے میں جس ذوالقرنین کا ذکر کیا جاتا ہے وہ دراصل خورس یا خسرو پرویز ہے. خسرو خسرو ایران کا بادشاہ جو قبل مسیح میں ہے. خسرو کے بارے میں لوگوں نے بڑا غلط قسم کا ایک تاریخی مواد فراہم کیا. بڑا عادل تھا وہ. حالانکہ عادل نہیں تھا وہ. بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے. ایک بار کا ذکر ہے کہ اس کے سلطنت میں ٹیکس لاگو ہوا. ٹیکس تمام ارکان سلطنت بیٹھے ہوئے تھے. کسی ٹیکس کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور یہ اختیار دیا گیا کہ ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کرے. ایک شخص نے اپنی جائز رائے کا اظہار کر لیا اور کہا کہ یہ ٹیکس تو درست نہیں ہے اس بنیاد پر کہ یہ ہم اس سے پہلے بھی ادا کر رہے ہیں. تو اب یہ ٹیکس کس چیز کا ہے؟ صرف اس نے یہ اپنی رائے نہیں کہوں بھائی. اس نے کہا کہ اپنے رائے کا اظہار کرو. جانتے حکم دیا. اپنے منشی سے کہا کہ اس کے سر میں قلم سے اتنا مارو کہ قلمدان اور قلم دونوں ٹوٹ اور اس کے سر کا بھیجا باہر جائے. اس کی جرات ایسی ہوئی کہ اس نے ہمارے حکم کے خلاف آواز اٹھائی. کس قدر تاریخ پہلو دے کر کے اس کو پیش کیا. بڑا عادل تھا. بڑا عادل تھا. بڑا عادل تھا. راز جانب تھا. لہذا خسرو ذوالقرنین کو خسرو ماننا یہ کسی بھی صورت سے تاریخی حیثیت جس پر نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا اعتراض اس پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین آ گیا ہے تاریخ, تو یاجوج و ماجوج کون؟ اس قسم کی رائے رکھنے والے لوگ جو خسرو کو کہ ذوالقرنین تسلیم کرتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ دراصل چین کے نشیبی علاقے میں رہنے والی قوم چنگیز خلاقو کے لیے بند مانا گیا, اس کی نسل ہمارا کا کوئی تعلق ہے ہی, کوئی تعلق نہیں. حدیث پاک تعلق سے اپنے انداز بیان کو اظہار ظاہر کر رہی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے سنا ہی ہوگا حدیث کہ وہ بند ہیں یاجوج و ماجوج, اور روزانہ وہ آ کر کے اس دیوار کو توڑتے ہیں, وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں چلو کلا کر کے توڑیں گے, اور جب دوسرے دن آتے تو اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے وہ. جب قیامت قریب آئے گی, ان کے نکلنے کا وقت قریب آئے گا, وہ دیوار کو توڑیں گے, اور جب چلنے لگیں گے تو کہیں گے اچھا تھوڑی رہ گئی انشاءاللہ کل توڑ ڈالیں گے, اور دوسرے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کے کہنے کی وجہ سے وہ دیوار وہیں تک ٹوٹی ہوگی جہاں تک کل توڑ کے گئے تھے. پھر وہ توڑیں گے اور فساد مچائیں گے پوری دنیا میں, لوگوں کی کھیتیاں کھا جائیں گے, درختوں پتے چکر جائیں گے, جانوروں کو کھا جائیں گے, پانی پی جائیں گے دریاؤں کا. یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے جو غالب المدارک تنظیم کے اندر عجیب تشریحات کی گئی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج الگ الگ, یاجوج اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ جیسے تاڑ کے درخت اتنے اونچے اونچے, اور ماجوج اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے بلی. یہ عجیب نسلیں ہیں دونوں. حضور فرماتے ہیں کہ ان کے اس فتنہ و فساد کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, اور آپ کی دعائے ہلاکت سے وہ مریں گے, تو کیا پیدا ہوں گے وہی کیڑے اس قوم کی تباہی کے لیے سبب بنیں گے. یہ حدیث کے اصول ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث کے مفاہیم ہیں. تو اگر اس واقعے کو جو تسلیم کر لیا جائے کہ وہ صدر سکندری جو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے, اس سے مراد چین کے بعض علاقے میں جس کو دیوار چین کہا جاتا ہے, وہ ہے کہ اس کے بعض ادب کی آبادیاں تھیں, پہلے وہ لوگ اتر آتے تھے چنگیزی اور اس کے خاندان کے پرانے لوگ, وہ حملہ کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, اس سے کوئی آیت کا تعلق نہیں محسوس ہو رہا ہے. یہ صرف عقل کی کسوٹی ہے جس کو گھوڑا دوڑایا گیا ہے, لگ گیا تیر نے چپ کر. یہ حقیقت یہ ہے جو قدیر سلیم نے سنائی, وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے, بڑے انصاف پسند تھے, ان کا نام اسکندر ہے, ان کی پوری کیفیات یہاں بیان کی جا رہی ہے. چونکہ اہل مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ پیغمبر ہیں تو یہ بتائیں کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا, یہ تو قرآن فرما رہا ہے کہ ویس الور کا اندل قرنین, اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں, ان ساتھ لڑا لے کو بن کو دکھا, تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں, اب لو سنو سکندر کون تھے. سبحان اللہ. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَجٍّ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا, بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا. ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی لمبی سلطنت عطا کی تھی کہ اپنے سلطنت کی دیکھ ریکھ میں وہ ہمیشہ ادھر سے ادھر ادھر سے جایا کرتے تھے, اس لیے کہ بڑے عادل انصاف پسند تھے, اور امور سلطنت کی نگہداشت اور نگہبانی کے لیے وہ ہمیشہ پاور رکاب رہتے تھے, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں, تاکہ میری سلطنت میں کوئی ایسا ناپسندیدہ واقعہ ظاہر نہ ہونے پائے جس سے میرے عوام پریشان ہوں اور ان کے درمیان کوئی سراسیم نہیں پیدا ہو. تو وہ چلے, کوئی سبب رہا ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں زمین میں تمکن دیا, اختیار دیا, مکننا تمکن دینا, قبضہ دینا, اختیار دینا, ان کا دودھ ہی بولتا بات با سببا, تو اس سبب کے پیچھے چلتے رہے, چلے کوئی مسئلہ نہ ہو. کہاں تک پہنچے, حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما تو یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا، اور وہاں ایک قوم ملی، اولاد القرنین، ایمان تعذب و ایمان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے فرمایا عید القرنین یا تو تم انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بلائی اختیار کرے۔ چلے آفتاب کو سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اس کی دو تعبیر ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ واقعی وہ سیاہ کیچڑ رہا تھا جہاں سورج ڈوب رہا ہے، اور یا تو یہ کہ دور کی تعبیر مراد ہو۔ آپ اگر دریاؤں کا سفر کریں سمندر وغیرہ میں، غروب آفتاب کے وقت پانی کی نیلا پنی، نیلگو پانی کا رنگ، آسمان کے رنگ کے اندر آسمان کا رنگ اس میں جلب ہو جاتا ہے، تو جب آفتاب ڈوبتا ہے تو پانی پر نیلا پنی محسوس ہوتا ہے، اور جو جو آفتاب ڈوبتا جاتا ہے وہ نیلا پنی سیاہی رنگ اختیار کرتے چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی تعبیر ہو اس کی۔ اب اس کو ذرا سوچئے کہ مصر کا دریا ہے، مصر سے وہ چلے تھے کہاں، لیبیا ہوتے ہوئے مراکش تک آئے تھے۔ مراکش ایشیا کی، افریقہ کی سب سے آخری سرحد، مغربی سرحد، اس لیے کہ اس کے ادھر زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ فری ہوتی ہیں، دریائے نیل وغیرہ جو ہے اس کو آسانی سے کشتی سے پار کیا جا سکتا ہے، سمندر بیچ میں نہیں ہے۔ ادھر حجاز کا علاقہ، قزوین کا علاقہ، سائبیریا وغیرہ کے علاقے، یہ سب متصل ہیں، لیکن مرکو کے بعد، مراکش کے بعد پھر بیچ میں تقریباً 15 میل کا شاید فاصلہ ہے جبل الطارق کا، 15 میل کا، غالباً 15 میل یہی 15 میل کا فاصلہ مراکش کی آخری سرحد اور اسپین کی ابتدائی سرحد جس کا جبل کیا ہے، جبرالٹا، جس کو جبل الطارق کہا جاتا ہے، جبل الطارق، جبرالٹا، دونوں کے بیچ میں سمندر کی مسافت 15 میل کے قریب ہے۔ بہرحال 15 میل بہت لمبا فاصلہ ہے، جس زمانے میں دخانی کشتیاں بھی نہیں تھیں، باغبانی کشتیاں ہوتی تھیں، اس زمانے میں 15 میل کی مسافت طے کرنا بڑا کاردار ہے۔ آج کل کا زمانہ بہت پرانا زمانہ، قبل مسیح 500 قبل مسیح، 300 قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت ذوالقرنین اس کے آگے نہیں جا سکے ہوں گے۔ اس وقت ہو سکتا ہے انہوں نے مراکش کی کسی سرحد میں کھڑے ہو کر کے آفتاب کے گرنے کا ڈوبنے کا منظر دیکھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ اعلم۔ برات یہ بات ہے کہ انہوں نے سورج کو ایک گرم سیاہ کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے پایا، اور جہاں قوما، وہیں ایک قوم بھی ملی، وہ قوم ایسی تھی جو کافر تھی، اس کو اسلامیات سے کوئی بھی درس نہیں ملا تھا، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتی تھی، اس کا اپنا کوئی بھی ایسا ماحول نہ تھا کہ جس کے اندر کچھ شائستگی ہوتی، کچھ تہذیب ہوتی، کچھ تمدن ہوتا۔ اسی رب کریم فرماتا ہے قلنا، ہم نے کہا عید القرنین اما ان تعذب فی او اما ان تتخذ فی حسنا، تمہیں اختیار ہے، تم ان میں اخلاقیات، دین، مذہب اسلام کی بات بتاؤ، جو اسلام قبول کریں ان کے ساتھ اچھائی کرو، اور جو قبول نہ کریں ان کے ساتھ تعذب، انہیں سزا دو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اب کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم قریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری مار مارے گا۔ اب دیکھیں اس میں جو گفتگو کا تیور ہے وہ ایک ساتھ دو کام لیا جا رہا ہے، ایک تو حضرت ذوالقرنین کی کہانی سنائی جا رہی ہے، اور کہانی سنائے جانے کے ساتھ ہی ساتھ اسلامی عقیدے کی نشر و اشاعت بھی کی جا رہی ہے، اور یہی مقصود ہے اس واقعے کا، کیا ہے کہ اگر وہ تمہارے کہے پر ایمان لائیں تو تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، اگر ایمان نہ لائیں تو پھر انہیں سزا دو۔ تو آپ نے کیا فرمایا، فضعف نعذبه, میں ان قریب سزا دوں گا جو میری باتوں کو نہیں مانے گا. اور یہ سزا تو دنیا کی سزا ہوگی. ثم يرد الى ربه, پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. اسی کا انکار کرتے تھے پچھلے کیڑے مکہ, اسی کا انکار کرتے تھے کہ موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے, حشر بپا نہیں ہوگا, حساب و کتاب نہیں ہوں گے, جنت دوزخ کچھ بھی نہیں ہے, دنیا ہی سب کچھ ہے, جو کچھ بھی کرنا ہو کر لو. انہوں نے کیا کہا, ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا, پھر اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا وہ, اور پھر اس کا رب اسے بڑا ہی سخت قسم کا عذاب دے گا. نکرا بڑا ناپسندیدہ عذاب, بہت خوفناک عذاب. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی کا ہے, ہم بھی بھلائی دیں گے اور موت کے بعد بھی اس کو اچھائی ملے گی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے. بات ختم ہوگی, وَسَنَقُولُ سے واقعہ جو ہے وہ بدل رہا ہے. یا مراد یہ ہے کہ جب تم لوگ اہل ایمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ آسانیاں شروع کر دیں گے, تمہاری جو بھی جائز خواہشات ہوں گی وہ سب تمہاری پوری کی جائیں گی, لیکن جب تک اسلام نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارے ساتھ کوئی مراعات کا حق نہیں دیا جائے. ممکن ہے اس زمانے میں یہی حکم رہا ہو, لیکن آج یہ حکم بدل چکا ہے. آج کا حکم یہ ہے ہماری شریعت کا, اول آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے, اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کے بھائی, نہیں قبول کیا تو جزیہ دیں, اور جزیہ دینے کے بعد ان کے حقوق وہی ہوں گے جو ایک مسلمان کے حقوق ہوتے ہیں. اسی لیے کافر ذمی, یہ اصطلاح سب جنگ یا ورڈ سب جنگ کے اندر رکھیے گا, ذمی کافر یا مستعمل کافر جو کسی اسلامی ملک میں اسلامی ملک کا خراج اور جزیہ اور ٹیکس دے کر کے رہتا ہو, اس کے سارے حقوق وہی ہوں گے جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں. کسی اسلامی ملک میں کوئی بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہ توڑی نہیں جائے گی, اس کو یاد رکھیے گا. اس کو اپنے مذہب پر مکمل طریقے پر عمل کرنے کا حق ہوگا. یہ صحیح مسئلہ بتلا ہوں, اس سلسلے میں عجیب سی بات ہے, لیکن اس کو آپ لوگ یہاں امریکہ میں فٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا, اس لیے کہ امریکہ میں بہت سارے مسئلے فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. مسئلہ یہ غالباً عالمگیری کے اندر ہے, یا شاید مختار عالمگیری جانے میں جو خیال ہے اس میں, کہ دار الاسلام میں کافر اگر شراب بیچتا ہے تو اس کی شراب کی دکان بند نہ کی جائے گی, اس لیے کہ الخمر لہ کالخل لنا, اس کا شراب ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے سرکے کا پوٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس نے ٹیکس دیا ہے, ٹیکس دینے کے بعد چونکہ شراب اس کے حرام نہیں ہے, بات سمجھ نہیں آ رہی, چونکہ شراب اس کے حرام نہیں ہے لہذا وہ اپنے مسلک پر کاروبار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے وہ اپنے بت کدے میں جا کر کے بت کا سجدہ کر رہا ہے, آپ کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پروٹیکٹڈ ہے اسلامی حکومت کے ذریعے. کوئی سوال کسی کو بعد میں پوچھے گا اس پر, آئے بس سمجھ. ہاں, لیکن کسی مسلمان کی اجازت نہیں دی جائے گی, اس کا تو گرے مارے جائیں گے. تو اگر شراب کا کاروبار شروع کیا اس نے, ہے نا, اگر کسی متقدے میں جا کر کے اسے سجدہ کیا تو مرتد ہو گیا, مرتد سے تفسیر قبل ہے. آئے بس سمجھ, یہ ہے ہماری شریعت کے احکام. رسول کریم نے جو شریعت تھا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے یہاں ایسا کوئی حکم نہیں تھا. دو ہی بات تھی, اسلام لاؤ تو ہمارے ساتھ مل کر کے رہو, ساری اچھائیاں ہوں گی, اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو صاف معاملہ یہ ختم. وہاں ذمی ہونے کا, مستعمل ہونے کا کوئی سوال نہیں. مستعمل امن طلب کرنے والا, مستعمل کہتے ہیں اس کو. کافر کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور حکومتوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, اور عوام کی تین قسمیں ہوتی ہیں. کافر کی دو قسمیں, کافر ذمی, کافر عربی, اور ذمی کو مستعمل کہتے ہیں. حکومت بھی دو ہوتی ہے, دار الحرب اور دار الاسلام, اور عوام تین طریقے کے ہوتے ہیں, مسلمان,
کافر عربی کافر جمی
سو جائیں گے آپ لوگوں کو.
کافر عربی جو دار الحرب میں رہتا ہے اس کا حکم الگ ہے. کافر عربی کے ساتھ اسلامی معاملات کی کسی بھی رواداری کو رواداری رکھا جائے گا. اسی لیے ہماری فقہی کتابوں کے اندر ایک جزیہ ملتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دار الحرب میں رہتا ہے خدا کے واسطے اس پر آپ لوگ عمل نہ کیجیے گا. یہاں کہ میں خالی مسئلہ بتا دے رہا ہوں اور نہ آپ لوگ نکل کر کے عمل کرنا شروع کرو. بول مولانا قبول سن نے مسئلہ بتایا جب کوئی غلط کام کرتا ہے دوسرے پر بری طرح کر دیتا ہے. مولانا تو بھی کہا ایسے ہو چکے ہیں. چلو نہیں بھائی آگے چلو بسم اللہ
کم ہو جائے گا معاملہ بگڑ جائے گا.
بہرحال یہ معاملہ ختم ہو گیا. پھر مغرب کی بات ختم ہو گئی بھائی سما اتنا آسان ہوگا. پھر ایک سامان کے پیچھے چلا ان گیا کہ وہ ٹرپ ان کا مکمل ہو گیا. اب دوسرے ٹرپ پر نکلے. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچے اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی. یعنی عجیب سے وہ لوگ تھے کہ نہ اس زمین پر کوئی درخت تھا نہ اس زمین پر کوئی پہاڑی تھی نہ اس زمین پر کوئی مکان تھا. وہ لوگ زمین میں زمین کھود کھود کر کے سرنگ بنا کر کے رہتے تھے. سرنگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے مردار کھاتے تھے سانپ بچھو درندے انسیکٹس اینیملس کچھ مل جائے وہ ان کی غذا. صاحب بازار دیکھتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ نکلتے تھے شکار کھیلنے کے. شکار پکڑ کر کے لاتے تھے اور اس پر ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دن نکلنے کے بعد وہ اپنے مکان میں رہتے تھے. جب سورج ڈھلنے کے بعد ڈوبنے کے قریب ہوتا ٹھنڈک تھوڑی ہو جاتی تھی تمازت سے تو نکلتے تھے. کیونکہ اس وقت جو ہے درندے حشرات لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے تھے. پھر ان کا شکار کر کے کھاتے تھے. آج بھی ہندوستان کے بعض علاقے ہیں جیسے ناگالینڈ میزورم اور انڈمان جزیرہ انڈمان وغیرہ میں ایسے وحشی پائے جاتے ہیں. ان کا وقت جان ہے کبھی کبھی چینل نمبر 8 پر دکھلاتے ہیں وہ ایسے ایسے وحشی پائے جاتے ہیں کہ وہ بدن پہ مخصوص تھوڑا سا وہ شرمگاہ کے اوپر کھاڑی کچھ رکھتے ہیں اور وہ تیر ان کا ہوتا ہے ان کی کمان ہوتی ہے. وہ تھوک لگا کر کے تیر کو مارتے ہیں. وہ تیر جس کو لگتا ہے وہ جانور وہیں فوراً فنش ہو جاتا ہے. ان کے تھوک میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کاٹ لے تو وہ خوفناک قسم کے سانپ سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں. اس وقت آج بھی پایا اس زمانے کی بات تو بہت زمانہ پہلے کیا اب تو زمانہ بڑا ترقی یافتہ ہو چکا. قبل بسی پہنچے وہاں پہ دیکھ کدا لے کر بات یہی ہے وقت احسنا بما لدیہ خبرا اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا عین بھی. پھر کیا ہوگا انہوں نے وہی ساری صورتحال ان کے ساتھ بیان کی جو مغرب میں بیان کر چکے تھے جہاں سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے پایا تھا. ان سے بھی یہی کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرو تمہارے ساتھ اچھائی ہے اگر اسلام قبول نہیں کیا تم نے تو پھر ہم تم کو سزا دیں. اس میں جس نے اسلام قبول کیا قبول کیا جس نے قبول نہیں کیا اس کو سزا دیں. دوسرا ٹرپ مکمل. تیسرا سننا تمہارا سب کا. پھر ایک سامان کے پیچھے چلا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینهم سدا. انہوں نے کہا جو کر رہے ہیں بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بناتے ہیں. یہ تیسرا ٹرپ ان کا ہے
جو مغرب و مشرق سے ہٹ کر کے ہے. اب خدا جانے میں کون سی زمین تھی, اللہ بہتر جانتا ہے. ایک تو یہ کہ مسائل یہ ہیں کہ تاریخی نام بھی تو بدل دیے گئے جگہوں کے, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اگر ان جگہوں کے نام وہی ہوتے تو مسائل کا سمجھنا بہت آسان تھا, ان کی تحقیق بہت آسان تھی. اور نام بدل جانے کے باعث اب جگہوں کا تعین بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر تاریخ اس طرح سے مست ہوتی محسوس ہوتی ہے. یہ غیب ہوتا ہے. سب سے سکندری وہ یاجوج و ماجوج جب نکلتے تھے, اگل بغل کے لوگوں نے شکایت کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت لکھنے پڑھنے کا تو کوئی اعتماد تھا نہیں, اللہ ماشاء اللہ اسے تحریر موجود تھی, ایسی بات نہیں ہے. تحریر تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے چلی آئی, تحریر کا وجود تھا لیکن بہت کم, یعنی 1% سے بھی کم. اس زمانے کی گفتگو جو ہوتی تھی وہ تحریر بھی عجیب ہوتی تھی. یہ جو حروف الفابیٹس ہوتے ہیں یہ تو بہت بات کی جاتے ہیں. پہلے جب تحریر لکھی جاتی تھی, مان لیا کسی کو پانی مانگنا ہے تو اس طرح کی پکچر بناتا تھا اس کاغذ کے اوپر یا زمین پر. وہ پہلے ایک آدمی بناتا, اس کے بعد انگلی سے اشارہ کرتا, پھر پیالہ بناتا, تو اسے پانی کی دھار بناتا کتنے میں, پھر منہ کے قریب کہتا تو سمجھتا کہ پانی مانگ رہا ہے. یہ اشارے والی زبان تھی اس زمانے میں. ہر تو کر رہے نہیں پہنچے وہاں پر. اب زبان کا اصطلاح نہیں سمجھ پائے, ان لوگوں نے کیا کہنا چاہا, کیا سمجھا, کیا کہا. جو کیا کہا, لا یکادون یفقهون قولا, وہ بات سمجھتے محسوس نہیں ہو رہے تھے. تو پھر ان لوگوں نے اشارے کنائے میں گفتگو شروع کی, اور وہ اشارہ اتنا واضح تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے سب کا سب سمجھ لیا. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نکلتے ہیں, بڑا طوفان مچاتے ہیں, ہمارے جانور کھا جاتے ہیں, کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں, ہمارے کنوؤں کا پانی پی جاتے ہیں. بڑی خوفناک خوف ہے یہ, آپ ان سے ہمارے بچنے کے لیے کوئی طریقہ نکالیے. اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ جس سرزمین پر اس زمانے میں یاجوج و ماجوج موجود تھے وہ حضرت ذوالقرنین کی سلطنت میں تھی, زیر ریاست تھی. پھر کیا ہوا, جب لوگوں نے شکایت کی تو ایسی شکل کر دے کہ تاکہ ہمارے یہاں نہ آ سکیں. قال ما مکنی ربی فی خیر فاعینونی بقوۃ, کہا کہ وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے. تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ہیلپ کرو گے, مدد کرو گے, مجھے تمہاری کسی چیز کی مدد ضرورت نہیں. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, تم ایسا کرو کہ اپنی قوت و طاقت سے میری مدد کرو. میں جو جو کہوں تم لا کر کے, میں جیسے جیسے کہوں تم لوگ ویسے ویسے کرتے رہو. اجعل بینک و بینہم ردما, تو میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا کہ جو تمہاری طرف وہ نہ آ سکے تم ان کی طرف نہ جا سکے. آتونی زبر الحدید, میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ. حتی اذا ساوا بین الصوتین, یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی, کہا پھونکو, انفقو, پھونکو اس میں. یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا, کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا ہوں گے. یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے, لیکن تفسیر مدارک کے اندر ایک بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے مجھے کہا کہ تم لوگ لکڑی, تانبا, کنکر, لوہا وغیرہ سب اکٹھا کرو. سب لایا گیا. اس کے بعد پھر زمین کھودی گئی, یہاں تک کہ وہ پانی نکل آیا زمین پہ, اور خدا جانے کتنی لمبی دیوار بنائی. دیوار چین کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, کئی سو میل کی, کئی سو میل کی دیوار چین. دیوار کھودی گئی زمین کی طرف, اور پھر اس کے بعد اس کے ڈھانچے بنائے گئے. پھر اس میں یہ تانبا ہے, شیشہ ہے, کنکر ہے, پتھر ہے, سب اس میں ڈالے گئے. اوپر سے پگھلا ہوا رانگا ڈالا گیا. اب بتائیے کہ اتنی مضبوط دیوار ہے, اللہ اکبر, کتنی مضبوط ہوئی. شیشہ جتنا نازک ہوتا ہے اتنی مضبوط بھی ہوتا ہے. کیا خیال ہے, بہت نازک ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے. اگر شیشے کی دیوار بنا دی جائے کوئی توڑ سکتا ہے اس کو, بہت مشکل ہو جائے گی. اور اس میں اگر کنکر اور پتھر وغیرہ کی آمیزش ہو جائے تو اور بھی مضبوط ہو جائے گی. بہرحال دیوار بنائی گئی, اور دیوار بنانے کے بعد جاجوج و ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے بند کر دیا گیا.
اب اسی میں بند ہے. ان کی پوری ایک دنیا ہے اسی میں, اسی میں ان کا توالد و تناسل کا سلسلہ ہے, پیدا ہوتے ہیں, بڑھ رہے ہیں, مر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں ایک
ورڈ یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے درمیان, ان کے درمیان کوئی رکاوٹ پر ڈال دیں کہ ان کے نقصانات سے ہم بچ سکیں, تو آپ نے کیا کہا, فرمایا کہ قال ما مکنی فی ربی خیر, کہ اللہ جل شانہ نے مجھے جو تمکن دیا, جو قدرت دی ہے بہت اچھی ہے, وہ بہتر ہے جو تم لوگ سوچ رہے ہو اس سے. فاعینونی, تو تم میری مدد کرو, اعانت سے بنا ہوا ہے, اعان یعین اعانتا ہے نا, فاعینونی, تم میری مدد کرو, تم لوگ میری مدد کرو. یہ رضی اللہ سبل ماغ رہے ہیں, اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, اور سوچنے کا مقام ہے. جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ غیر اللہ سے کسی طریقے کی کوئی مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے, صرف ایک لفظ ان کے خیال کی تصدیق کیجیے گا, آئینونی, میری مدد کرو. کیوں ہاتھ اٹھا کر کے نہیں کہہ دیا کہ آئین یا اللہ, یا آئینی یا اللہ, میری مدد کرو. معلوم یہ ہوا کہ یہ اسباب و وسائل کی زندگی ہے, اور اس اسباب و وسائل کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات لگے ہوئے ہیں, لہذا ایسی مدد مانگنا نہ تو خلاف شرع ہے, نہ برا ہے, نہ خلاف ادب ہے, ادب ہے, نہ شرک ہے, نہ کفر ہے, بلکہ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اور یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. ہر پیغمبر نے اپنے زمانے کے لوگوں سے اپنے اپنے امور میں, میں دوسری مسئلہ فرض کر دیا, سمجھ پاؤں ہے ضرور, اور بس پکاؤ لو نہ پبا, تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس پر سورا کر سکے, یہی مفہوم حدیث سے یاد کیا گیا ہے. اب خدا جانے کی دیوار کتنی اونچی بنائی گئی ہے, کیسی بنائی گئی ہے, کتنی چکنی ہے وہ, کہ ان کے بس کی بات نہیں کہ اس کے اوپر چڑھ سکے وہ لوگ, اللہ نے اتنا جانتا ہے. اور ہاد رحمت اللہ ربی, کہا یہ رب کی رحمت ہے, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا, اور وہ وہی وقت ہے قرب قیامت, یہ توڑیں گے دیوار, پھٹے گی دیوار, ٹوٹ جائے گی, یہ نکلیں گے, اور نکلنے کے بعد دنیا کے سامنے. لیکن اس واقعے سے, اس آیت کے اس حصے سے بھی قرب قیامت کہ اس کیفیت کا ذکر مقصود ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں قیامت کی نام کی کوئی چیز نہیں, یعنی مالی طریقے پر اگر آپ غور کریں تو ان کو اس بات پر بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ دیواروں کو توڑ دیں گے, اور وہ وقت ظاہر سی بات وہی ہوگا قریب قرب قیامت. وکان وعد ربی حقا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے, وہ سچا وعدہ کیا ہے, قیامت کا. لا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور. اب دیکھیں القرآن یعنی ڈائریکٹ کو مفہوم بیان کر رہا ہے, اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا کرے, ریلا کرتا ہوا آئے گا اور سور پھونکا جائے گا, تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے, اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے, وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے, اب اس کے بعد جب وہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ اکبر, کاش آج ہمیں اس جہنم سے نجات مل جاتی تو ہم اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار, یہ آیت کریمہ بالکل اس انوائرمنٹ کو پیش کر رہی ہے جس انوائرمنٹ سورہ کہف کے پورے واقعات گزرے ہیں, اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ سنایا گیا ہے نا, موت, قیامت, حشر, حشر میں حساب و کتاب, جزا و سزا کا ترتب, سب کہنے لگا تم نے تو ذو القرنین کے تعلق سے یہ بات پوچھی، لیکن ذو القرنین کی حیات میں پائے جانے والے ان دوشوں کو تم نے سوچا کہ نہیں سوچا، جن دوشوں سے قیامت کا احساس ابھرتا ہے، حساب کا احساس ابھرتا ہے، جزا کا احساس ابھرتا ہے، سزا کا احساس ابھرتا ہے، یہ سب ابھر رہا ہے، تم خالی نفس سے واقعہ پوچھ رہے ہو کہ اس کے کہوں میں پائے جانے والے ان احساس کو بھی پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے؟ سبحان اللہ، ابھی بند نہیں ہے، رکو پورا کرنا ہے، زندگی صورت خلق کر دی ہے۔ آپ حسب الذین کفروا، اب دیکھیں بالکل ایک دم سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب اس پورے رکو میں پوری سورہ کا خلاصہ سمجھ جاتے ہیں، تو پورا ماحول کی کیا 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 ہوا اور کیسے کیسے اور کس ماحول میں ان واقعات کو سنایا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہاں کیا گیا ہے۔ آپ حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے دراصل یہود و نصارہ کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کروا دیں گے، اس لیے کہ ہم نے انہیں سن آف گاڈ کہا ہے، ہم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی کا پیکر مانتے ہیں، کہہ دیجیے آپ کہہ مان اللہ، ہم انہیں سب کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ قرآن نے سراہدر انکار کر دیا کہ جس انداز بیان اور تیرائے بیان کو لے کر کے تم آئے ہو، اس پر تو کوئی پیغمبر بھی تمہاری شفاعت نہیں کرے گا، اس بنیاد پر کسی کافر کی شفاعت کے لیے پیغمبر نہیں آتا ہے، پیغمبر آتا ہے مومن کی شفاعت کے لیے، پیغمبر گنہگار امتیوں مومنوں کی شفاعت کرتا ہے، کافروں کی شفاعت نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمارے رسول کی خاصیت ہے شفیع المذنبین، کیا کہا میں نے؟ شفیع المذنبین منذرنی، شفیع مذنبین، لوگ مذنبین پڑھتے ہیں غلط، لوگ مذنبین پڑھتے ہیں غلط ہے، شفیع المذنبین گناہ کرنے والوں کی شفاعت کر رہے ہیں، تو وہ شفیع المذنبین ہے۔ پیغمبر گنہگاروں کی شفاعت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اے مسیحیوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا کہنے کے بعد سمجھ دو کہ حضرت عیسیٰ تمہاری بخشش کرا دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلا کے دیکھو تو۔ اور یہ یہودیوں، تم لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عزیر تمہاری بخشش کرا دیں گے؟ ہرگز نہیں، اس بنیاد پر کہ بخش اس کی ہوتی ہے جو صحیح پیروکار ہوتا ہے، تم صحیح پیروکار نہیں ہو، تم لوگوں نے اپنے مذہب میں افراد و تفریق کروا دی، لہذا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم چرچ میں جا کر کے عبادات کر لے رہے ہیں، ہم تورات پڑھ لے رہے ہیں، ہم انجیل کی تلاوت کر لے رہے ہیں، یہودی کی تو نماز بڑی نمازیں پڑھتا ہے، وہ بڑی عبادات کرتا ہے، اپنے مخصوص دنوں میں تو بالکل فری ہو جاتا ہے، ہمارا تو کوئی جمعہ جو مخصوص دن ہے اس میں آدمی تو کام بھی کر لیتا ہے نا، لیکن ان کے یہاں تو سب کچھ بند، اس کے باوجود ان کے سارے عمل پڑتا ہے، سب پڑتا ہے، اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے پیغمبر کے صحیح اقوال کو برآمد نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، تو کیا تو ان کا کیا ذرا سا نکارت ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے، کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جتنی بھی عبادات کریں، جتنی بھی عبادت کریں، سب برباد، سب کی سب برباد، ثابت اعمال، ان کے اعمال سارے کے سارے برباد کر دیے گئے۔ اسی لیے کافروں کی عبادت کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے صاحب کی وہ تو، اب میں کیا بتاؤں اپنا راستہ۔ ایک صاحب دوران تعلیم لیبیا کے صاحب، ڈاکٹر صاحب پاکستان کے تھے، آپ لوگ نہیں تھے، جسے وہ ذرا کچھ مسیحیت سے بہت متاثر تھے یا شاید ویسٹرن کلچر سے بہت متاثر تھے، کئی لوگ کہنے لگے کہ صاحب ہمارے یہاں مسلمانوں نے ایک مولوی دوسرے مولوی کی تانگ کھینچتا ہے، اور میں سنتا ہوں کہ ویٹر سٹی میں وہ پوپ رات کو 12 بجے دعا کرتا ہے وہ اللہ سارے انسانوں کی بخشش کر دے. اچھا تو وہی ہے. ہم نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس نے مکاری کر کے سارے دنیا کے مسلمانوں سارے دنیا کے انسانوں کی بخشش کا وہ کیا ہے. اس میں زناکار بھی ہے, قاتل بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, اور پوری دنیا میں جو اس وقت رول کردار ہو رہا ہے وہ بھی ہے. سب کی بخشش کی دعا کر رہا تھا, متاثر ہو گئے. لیکن آپ یہ بھی سوچا ہوگا کہ بخشش کی ضرورت اور اس کی بنیاد کس پر ہے. آپ تو مسلمان ہیں, کیا ہر کافر کی بخشش ہو جائے؟ اگر یہ ہے تو اسلام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اسلام کر دیا جائے سناتن دھرم بخش لیا جائے گا, جہلی بخش لیا جائے گا, بدھ بھی بخش لیا جائے گا, کمیونسٹ بھی بخش لیا جائے گا, کمیونسٹ انسان کوئی بخش لیا جائے گا, سوشلسٹ بخش لیا جائے گا. اگر سبھی لوگ پلیٹ میں آ کر ایک پاپ پر آ کر کے برابر ہیں, چاہے مسلمان غیر مسلمان ہو, تو مسلمان کی خصوصیت کیا رہے گی؟ کس سرخاب کا پر مسلمان کو لگا لگی؟ یہ اپنے آپ کو بات سمجھتا ہے. جیسا برابر عمل کی کوئی حیثیت نہیں, عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں, مذہب کی کوئی حیثیت نہیں, کسی چیز کو حیثیت نہ رہے گی. یہ ہے دراصل فریب نفس. اور آج کل جو دنیا میں یہ ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ ارے نہیں یار کسی کو ایسا نہیں, اچھے سبھی اچھے ہیں یار, سبھی اچھے ہیں. معاذ اللہ کا فی الحال بھی یہ کہہ کر کے گویا کہ یہ باور کرانا ہے کہ سبھی اچھے ہیں, کفر بھی اچھا ہے, اسلام بھی اچھا ہے, جھوٹ بھی اچھا ہے, سچ بھی اچھا ہے, گناہ بھی اچھا ہے, ثواب بھی اچھا ہے نا. کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا بھی اچھا ہے اور کسی کے مکان کا تحفظ دینا بھی اچھا ہے, زنا بھی اچھا ہے معاذ اللہ رب العالمین, اور کسی کی اجڑتی ہوئی عصمت کو بچا دینا بھی اچھا ہے. سب کیا حال ہو جائے گا, تب تو دنیا نارکی کا شکار ہو جائے گی. معاذ اللہ یہ ذہنیت قرآن سے صراحت کر کہہ دیا کہ ایسے کسی عمل کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبولیت نہیں. جتنے اعمال ہیں وہ سب ایمان پر موقوف, ایمان پر ڈیپینڈ ہے, مبنی بھری. جو ایمان پر مبنی ہے اسی کی بخشش, اور جو ایمان پر نہیں اس کی کوئی بخشش نہیں. چاہے وہ زمین بھر کے سونا خیرات کرے, اور چاہے پوری زندگی قدموں پر کھڑے ہو کر کے اللہ اللہ کرے, کوئی بخشش نہیں. ذالک جزاؤہم, یہ ان کا بدلہ جہنم ہے, اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں میں رسولوں کی ہنسی بنائی. دیکھ لیجیے صاف کر سمجھایا ہوا, پیغمبر کی ہنسی, پیغمبر کا مذاق, معمولی بات. جتنے لوگوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا ان کو دنیا ہی میں اللہ نے ایسا عذاب دیا اس کا کہ چلی ایسا اللہ. پیغمبروں کی توحید نہیں کرنی چاہیے, ہر پیغمبر کا احترام لازمی. جتنے پیغمبر نام بنام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کی تعظیم نام بنام سے واجب ہے, اور جن کے نام قرآن و حدیث میں نہیں مذکور ہیں ان کا عقیدتاً ان کا احترام لازم ہے, اس کو خاص کر دیا جائے. لیکن جن کے نام خصوصاً ذکر کر دیے گئے ہیں ان کو اس نام اس حیثیت سے ان کی تعظیم واجب ہے. اور پیغمبر کی توہین کرنے والے کو خدا رب القدوس دنیا ہی میں ایسا عذاب چکھاتا ہے اس کی زندہ مثالیں ہوتی ہیں, زندہ مثالیں. لازم کی بات نہیں, ابھی 14-15 سال ہوا ہوگا یا کچھ اور زیادہ ہوا ہوگا. ایک گستاخ رسول مر گیا, پاکستان کا واقعہ تھا, گستاخ رسول مر گیا, اس کو زمین میں قبر میں لے کے دفنانے کے لیے تو قبر اٹھا کے پھینک دیا باہر زمین, بار بار کرتے رہے, زبردستی اس کو دفنایا اور مٹی ڈال کر کے بھاگے. ابھی چند ہی قدم گئے تھے کہ اس کی قبر سے وہ شولے اٹھنے شروع ہو گئے, اور کئی فرلانگ تک زمین تپنے لگی جیسے تماشا تھا. پیغمبروں کی توہین معمول بات نہیں ہے. جس طرح سے پیغمبروں کی توہین پر عذاب الہی ہے, اس طرح سے پیغمبروں کی محبت پر جو محبتیں ہیں وہ بھی ناقابل بیان. اس واقعے کو سن لیا آپ نے, اب اس کے بعد کا واقعہ امام بخاری کی حیات لے لیجیے کہ جب قبر میں اتارے گئے تو سال بھر تک ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی رہی. دیکھ یہ پیغمبر سے عقیدت کرتی ہے. بہرحال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, بے شک جو ایمان لائے اچھے عمل کی اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا
جب تم اللہ سے دعا مانگا کرو تو جنت الفردوس کی دعا مانگا بھائی اس کے دینے میں کیا کرنی. میں اپنے اعتبار سے بول رہا ہوں, جو میں نے کتابیں پڑھی بہت کتابیں پڑھی, اپنے اعتبار سے بول رہا ہوں. اللہ جل شانہ سے مانگنے میں کیا شرم, اس سے اس کے علاوہ دے کر ہو گیا بھائی. آدمی اس کو آدمی اگر مانگے تو سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں دل میں کچھ رکھ لے, وہ میرا خالق میں اس کی مخلوق, وہ میرا رب میں اس کا بندہ, وہ میرا آقا میں اس کا غلام, اس کا بندہ محتاج ہوں, میں محتاج ہوں, وہ مکمل مالک کے مختار ہے, تو میں جو چاہوں مانگوں جتنا چاہوں مانگوں. ارے کچھ تو نہیں لہٰذا اس سے مانگنے سے لے کر حضور فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ یہ وہ عظیم جنت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ ہے تو ہم جیسے غلاموں کو مل جائے گی خالی آتی ہے اسی میں ہمیشہ رہے گی. لا يرغون عنها انها کی ولا ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. ایک ہے خلود ایک ہے دخول, اس کو یاد رکھیے. خالدین فیہا جنتی جنت میں ہمیشہ رہے. خلود کہتے ہیں ہمیشگی کو, کہ ایک مرتبہ جب گیا تو پھر دوبارہ اب نکل نہیں سکتا ہے. اور دخول اسے کہتے ہیں کہ دخول درست خروج کے مقابل بولا جاتا ہے. دخول جو ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے مقابل بھی ایک لفظ ہے, اس کے اپوزٹ بھی ایک لفظ ہے, وہ کیا ہے؟ خروج, ایگزٹ, ایگزٹ. تو دخول جو ہے نا اس کے لیے خروج ہے, لیکن خروج کے لیے خروج نہیں ہے. تو مسلمان جب جنت میں جائے گا کبھی نکالا نہیں جائے گا, اور کافر جب جنت جہنم میں جائے گا کبھی نکالا نہیں جائے گا. تو مسلمان کے لیے جنت میں خلود ہے, اور کافر کے لیے جہنم میں خلود ہے, اور مسلمان کے لیے جہنم میں دخول ہے نا. گیا ہے نکال لیا جائے گا, یہ صفات ہے نا. حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, کہ کچھ ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ کوئلے کی طرح ہو جائے, جن کو نکالا جائے گا تو جنتی ان کو پہچاننے سے معذور ہو جائے, جہاں بگڑ جائے گا یہ بھی. پھر ان کے بدن کی کھالیں بدلنی شروع ہو, تقاریر کا لفظ آیا ہوا ہے. تقاریر کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش وارش جب ہوتی ہے تو کسی اینٹ کے نیچے یا کسی چیز کے نیچے کوئی گھاس وغیرہ پڑی ہو, ہے نا, اس پر دھوپ نہ لگے, پانی ہوا نہ لگے, اور کچھ دن کے بعد سوکھے گی نہیں, سوکھے گی نہیں, بارش نہ ہو, بارش بول رہا ہوں, کلر بن جائے. پھر جب آپ اس کو ہٹائیں گے تو اگل بغل والی گھاس ہری ہو جائے, وہ پیلی پیلی سفید سفید. تو فرمایا گیا کہ تقاریر کی طرح سے ان کے بدل کھانے بدلے گی. جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں, یعنی کافر جہنم, اور مسلمان ہمیشہ کے لیے جنت میں. اور جو مسلمان جہنم میں ڈالا جائے گا وہ خلوص کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف خون کے لیے جائے گا. اللہ بچائے گا مسلمان کو اس لیے کہ ہمیں جہنم کوئی معمولی بات نہیں, بہت احساس نہیں کر سکتے تھے آپ. نواز شریف کے حدیث پاک اور دیگر اور کتاب میں آیا ہوا ہے, اللہ جل شانہ نے دنیا کی آگ کو اپنی رحمت سے 30 پانی سے بجھایا ہے, یا 70 پانی سے کام دو کرواتے ہیں بجھایا ہے, اپنی رحمتوں کی برسات فرمائی آگ کے اوپر. تو یہ آگ ہے سارا, جب لگ جائے تو حالت بگڑ جائے. کسی کے نصیب آپ نے کی آدھا منٹ کے لیے بھی جلتی ہوئی موم بتی کی لو پر اپنی انگلی کو ٹکا دے تو یہ سرما ہے سر, وہ آپ کو بہت خراب ہوگا. یہ دراصل ان کے اس اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جو دوزخ اور جہنم کوئی چیز نہیں, کوئی ایسی ہے کچھ نہیں. اور دراصل اقبال نے بھی اس تصور کو ذرا کچھ غلط طریقے سے پیش کیا. میں علی گڑھ میں اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں, کتاب ملی مجھ کو خطبات اقبال پر ایک تارانہ نکلا ہے, اس کے پاس مدراس میں کچھ خطبے دیے وہ تمہارے بدلاؤ کے راستے. اس میں انہوں نے پتا نہیں کس فلسفیانہ زوم میں اور رنگ میں یہ باتیں کر لی کہ جنت اور دوزخ کا راستہ یہی دنیا ہے. مفہوم بول رہا ہوں, جو شخص خوشگوار زندگی گزار جائے وہ سمجھ میں جنت ہے, اور جو شخص تکالیف زندگی گزارے اس کے لیے جائے. خدمات اقبال پر اقتدار آنا لگا نہیں, اس کے بعد اور خود سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اسی کو جنت و دولت تصور کر لیا جائے پھر تصور حساب کمانا کیا ہے, جس کی دادی اس کی بات سمجھو پھر اس کا حساب کون دے گا, کون اس کا حساب دے گا, کون اس کی اس حساب کے بعد اس کے فیصلے کرے گا. لہذا لازم و ضروری ہے کہ مخلوق خدا کے اندر مساوات پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں ہر ظالم کے ظلم کو مظلوم سے ساتھ دیا جائے, اور ہر جفا پیشہ کی جفا پیشگی کو عوام کے سامنے رکھ کر کے اور ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی تسلی دی جائے کہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے دل. اب اس کے بعد وہ اصل ہستیا قرآن نے کہ جو ان کے دماغ یعنی کفار مکہ کے دماغ پر نشتر کا کام کرتا ہے, ہم میں سے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. تم فرما دو اگر سمندر برلا کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور برلا کی باتیں ختم نہ ہوگی اگر ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں. رب العالمین جل جلالہ کی تعریف و توصیف, اس کی ذات پاک کے لیے پسندیدہ کلمات, ایک دو ہی نہیں بھائی, ساری روئے زمین یہاں بھی ہے نا, اور سورہ 21 میں بارے میں کسی مفہوم کے لیے بیان کیا گیا کہ سارے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے, یہاں سمندروں کو روشنائی بنانے کی بات ہے, وہاں درختوں کو قلم بنا دے گی, سارے سمندروں کو روشنائی بنا دو, سارے درختوں کو قلم بنا دو, ساری مخلوقات جتنا بھی آسمان و زمین ہے لوح قلم سب کاغذ بنا دیے جائیں, اور ساری مخلوق کے خورا فرشتوں کو شعوریت کے ساتھ لکھیں تو سب ختم ہو جائیں گے اگر رب کریم کی تعریف و توصیف کا ایک کروڑواں سے کروڑواں سے کروڑواں سے کروڑواں انسان بھی ٹوٹ جائے تو اس کا حصہ لیا جاری کر سکتے ہیں. رب کریم کی تعریف و توصیف بس اتنا کہیے کہ ساری تعریف اس کے لیے, ساری تعریف اس کے لیے, اسی لیے قرآن نے پابندی اختیار کیا کہ الحمدللہ ساری تعریف اللہ. بڑی جانے آئے تھے تو اس کی مکہ رب کریم جل جلالہ کی تعریف و توصیف حد سے باہر ہے, حد سے باہر ہے. اور تم کچھ سوچو کہ تمہارے حق راستے میں بتوں کے لیے چند کرنے بول دیا تو بہت ہے, وہ بھی ان کے اوپر فٹ نہیں آتے, اور وہ رب کریم جو خالق کل مالک کل ہے اس کے لیے کتنے الفاظ چاہیے کہ تمہاری سمجھ جائے. جو حصفات میں لوگوں کو اٹھائے دیں سری آرام کا بھی بڑھایا جاتا ہے, بڑا اچھا طریقہ ہے. تم تمام ظاہر سے بظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں, مجھے وہی یاد ہے تمہارا عروج کی معبود ہے, تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید اسے چاہیے کہ نیک کام کرے, بڑا عشق یہ رات رب بھی ادا اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ آیت کریمہ آخری ہے, اور یہی آیت کریمہ دراصل اس پوری صورت کا نچوڑ ہے, جو بحث کی گئی ہے نا ان ساری بحثوں کا نچوڑ ہے. سید عالم نے فرمایا کہ بشر کا پہلا ہے ظاہر صورت بشری, چہرہ بہرا, چہرہ بہرا جیسا ہے نا, ضرورت کیا پڑی مجھے قریب ہوا ماں والے جس کا مزہ لکھن ماں بیان کروں جو ظاہر قبیلے میں کسی ابن کثیر کے مفہوم جگہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ اس رب کا قدر نہیں کر رہے ہو, ایمان لے آتے ہو, آج اس نے مجھے پیدا کیا
آپ دیکھو میں ظاہری صورت میں سمجھا ہوں کہ نہیں, سب کچھ تمہاری طرف سے لے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود میں تم کو وہ باتیں بتلاتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. میں تم کو ایسے سارے بتلاؤں جو تم نہیں جانتے ہو. بتاؤ یہ مجھ کو کس نے سکھایا؟ اللہ کی ذات پر استدلال کیسا کیا ہے؟ بتاؤ مجھ کو کس نے سکھایا؟ میں تم سے کہتا ہوں قیامت آئے گی مجھ کو کس نے بتایا؟ میں کہتا ہوں تم مرنے کا اٹھائے جاؤ گے اس کو کس نے بتایا؟ میں کہتا ہوں کہ زمانے ماضی میں ایسے ایسے واقعات ہو چکے ان کو کس نے بتلایا؟ میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں نہ مجھ کو کوئی بتلاتا ہے. اب جانتے ہو کون بتلانے والا ہے؟ وہی ذات پاک اللہ ہے. یہ ایک اب اسلام اختیار کیا ہے. تو یہاں پہ بشر کہا گیا ہے. بشر کا جو مفہوم لوگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں, رس یہ بہت ہی گندی حرکت ہے. اس آیت کریمہ کی ترجمانی میں خدا جانے کیوں اپنے عقیدے کو بکھر دیتے ہیں. یہ آیت کریمہ دراصل حضور کے فضائل کی بڑی چار آیتیں, حضور کی فضیلت میں اہم آیت کریمہ یہ ہے. اتنے اہم آیت کریمہ کرتے ہیں کوئی بھی کوئی نام سے جو تم کے میرا کام سے سستا ہے اور جو میں کرتا ہوں تمہارے اندر رہتی ہے. ایک کام تو میرا سب سے بڑا یہ ہے سلام کا کام ہو سکتا ہے جو بڑا یوز ہے. دوسری بولی کے سامنے سے خود اللہ نے خود کہہ کے اصول آپ کہہ دیجیے کہ رہی مسئلہ اور مسئلہ دو بات ہے. رہی مسئلہ بھی یہی ہے ادب کا مسئلہ. اگر کوئی آدمی چلیے صاحب آپ کو سامنے بیٹھے ہوئے تو آپ کے بیٹھے ہوئے تو صاحب بن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے سارا ہے کسی بھی سرکرے پہ جان دی جائے گی کہ وہ کہے کہ وہ میری طرح بچا کر. بات سمجھا رہی ہے نا؟ تیسری چوتھی بات اس کی سبحان اللہ, بشریت کا قول کرنے والے جتنے ہیں سب کافر ہیں. قرآن پاک پڑھتے جائیے گا. قوم فرعون میں جانتے کیا کہا تھا؟ اقالو انؤمن لبشرین, کیا ہم دونوں ہماری طرح بشر ہیں؟ کیوں کو نہیں ماننا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ان کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ, ان کی قوم کیا کہتی ہے کہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا, تو اس کی قوم کے سردار جو کافر سے بولے ہم تو تمہیں اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں. اپنے جیسا کہہ دے, دیکھو دونوں کا فرق سمجھے گا. پیغمبر اگر کہہ دے کہ میں تم جیسا ہوں تو یہ پیغمبر کی تواضع ہے, اس کی انکساری ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے تو وہی اب آپ پیغمبر کی طرف منسوخ نہیں کی جائے گی. قرآن نے دونوں اسلوب بیان کیا ہے. یہاں سورہ کہف شریف کی آخری آیت میں پیغمبر کو کہا گیا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں, تواضع اور انکساری کے لیے. لیکن اور دیگر جگہوں پر اسی جملے کو جب کافروں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے تو یہ بولی بیان کی گئی ہے, یہ تو کافروں کے کافر پیغمبر کو اپنے جیسا کہتے ہیں, ہم تو تمہیں اپنے جیسا جانتے ہیں. لہذا عوام کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ پیغمبر کو اپنے جیسا کہیں گے, کہ اگر عوام کہیں گے تو بولا کہ ان کا حق ان کا حکم. چار معجزات سکھ قرآن کرنے کے بعد بیان کرتا ہے کہ یہ چار وہ معجزات ہیں عیسیٰ کو دیے گئے تھے کہ جن کو دیکھ کر ان کی قوموں نے کیا کہہ دیا ہے؟ ابن اللہ کہہ دیا, ابن اللہ. تو رسول کریم کو تو اتنے معجزات دیے گئے, اتنے معجزات دیے گئے کہ شمار سے باہر ہے, شمار سے باہر, اللہ شمار سے باہر ہے. امام جعفر سیوطی نے کئی ہزار معجزات کا ذکر کیا ہے, کئی ہزار. امام بخاری وغیرہ نے تو چونکہ معجزات کے بحث میں انہوں نے فقہی مسائل نکالے, بنیاد پر انہوں نے معجزات کو ذکر کیا جن سے فقہی مسئلہ کوئی نکلا ہے. امام جلال الدین زیادہ سیوطی نے تو ہزار معجزات کا ذکر کیا ہے نا. جس کے اتنے معجزات ہوں اگر وہ اپنے آپ کو تواضع انکساری کے طور پر تم جیسا آدمی چہرے مہرے میں ہوں یہ نہ کہتا تو ان کو تو خدا کا بیٹا کہا تو ان کو خدا کہنا شروع کر دیتی اس دنیا پر ضرور. اور آج شاید بھی پیاری بات لکھی ہے کہ چہرے مہرے میں ایک جیسا ہونا اس سے ایک ثانیت تھوڑی لازم آتی ہے. آج بھی شاید لکھا ہے کہ محمد البشر لا کل بشر کہتے ہیں, ابھی شاید کہتے ہیں محمد البشر لا کل بشری یا قوت حجر لا کل حجر. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں, خاص بشر ہے. اس کی مثال دے کے سمجھا, جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے جو خرگوشی کی جان بھر کے رہتا ہے. کہتے ہیں یاقوت یاقوت حجر یاقوت پتھر پتھر ہے ناکل حجر لیکن پتھر کی طرح سے نہیں کرے کہ اس کو آپ لے جا کر کے روڈ میں سب کر دیں لگائے گا کوئی یاقوت کا پتھر تو روڈ پر ہرگز نہیں. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ تاج کی زینت بنے انگوٹھی کی زینت بنے. تو جب ایک پتھر اسے پتھر کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو پیغمبر کی بشریت کیسے عام آدمی کی بشریت کے برابر ہوتی ہے؟ سبحان اللہ کیا بات ہے. اب فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کے لیے چونکہ یہ مشرکین مکہ تو ملنے کو امید رکھا, تمہارا تو یہاں تو ہے ہی نہیں تفکر یہ, لیکن جو ملنے کو امید رکھا ہے فل یعمل عمل الصالح, وہ اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے. ولا یشرک بعبادت ربی احدا, لیکن اپنے رب کے ساتھ کسی کی شریک نہ ٹھہرائے. ولا یشرک بعبادتی کی تفسیر ابن کثیر بڑی جاری جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کے بارے میں کسی اور چیز سے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا شرک سے, جتنا شرک سے. اسے غلطہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ عبادت کریں گے مگر ریا کے لیے, اور ریا کو شرک بنا جا سکتا ہے. میری امت میں لوگ عبادت کریں گے مگر شرک کے لیے کریں گے, اور شرک کیا ہے؟ ریا کے لیے کریں گے, اور ریا کیا ہے؟ شرک. تو مجھے اپنی امت سے اس کا بڑا خوف ہے, گویا کہ ریا کو شرک قرار دیا گیا ہے, شرک اصغر. چاہے وہ روزے کا ہو, چاہے حج کا ہو, چاہے زکات کا ہو, چاہے نماز کا ہو, اگر کسی شخص کے اندر ذرا حبیب ریا کا جوہر پائے گا. اور تصوف میں اسی پہلو پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے, جہاں سے ریا کا سر اٹھتا ہے نا اسی جڑ کو صاف کر دیتا ہے. سب ایک ٹوٹی اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا رکھے رہا بس. حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کا بڑا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو شرک سے بچائے. سورہ کہف مکمل ہوئی. حدیث پاک میں آیا ہوا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی چند آیتیں یاد کرے اس کے لیے بڑے فضائل. اور بیان فرمایا گیا کہ جو شخص اس آیت کریمہ کو خاص طور سے اس شروع کو یاد کر کے رات کو سوتے وقت پڑھے اس کے لیے بڑے فضائل. اور جو خصوصیت اس سورہ پاک کی ہے وہ یہ جو شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس سورہ پاک کو اگر کوئی شخص جمعے کے دن پڑھے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا, کبھی بھوکا نہیں ہوگا, کبھی وہ کسی بھی دجال کے فریب میں نہیں آئے گا, اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا, دجال اس کے ایمان کو کبھی متزلزل نہیں کر سکے گا. یہ ساری فضیلتیں جانتی ہیں. آپ حضرات کوشش کریں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس لیے کہ آدھے پارے کے آدھے پارے سلسلہ, کوشش کریں کہ جمعے کے دن ایک بار ضرور پڑھیں. میرا تو معمول ہے جب سے میں نے حفظ کیا اس سورہ کو پڑھا اس وقت سے میرا معمول, پتا نہیں 25 سال میں کہ 30 سال. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بعد الوجود والكرم وعلى اصحابه وعليه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. رب كريم تفسير میں اگر مجھ گنہگار سے کوئی غلطی ہوئی ہو, قرآن پاک کی مہانویت اور اس کے مفاہیم کے انتباق میں اگر کوئی ماری پورا کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما دے اللہ, تو ہی کریم و رحیم ہے. اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے بارگاہ کرم شفیع قبول عطا فرما, قرآن مقدس کی برکت اور تعلق سے ہمیں بہرہ مند فرما, ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں قرآن پاک کو ہماری شافع اور شفیع بنا دے. ہر منزل پر نجمت, ہمارے لیے محافظ بنا دے، شیطان مردود نفس خبیثہ اور دنیائے دنیائے حق سے مالک مولا بچانے والا بنا دے، قبر کی اندر ہمارے لیے نور اعلی نور بنا دے اور عذابوں سے محفوظ کرنے والا محافظ بنا دے، کل صراط پر ہمارے لیے قائد و حاوی بنا کر کے کل صراط سے گزرنے والا گزارنے والا محافظ بنا دے، کل اور میزان عمل کے اوپر ہمارے لیے ہمارے سیر میں ہمارے سیر کو ثقیل اور بھاری بنانے والا مددگار و معین بنا دے۔